اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان، مکی سورت ہے یہ، جی زبردست سورت ہے بالکل۔ اور زمانۂ نزول جو ہے، انشاءاللہ جو آج دو سورتیں ہم پڑھیں گے، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ، یہ ویسا ہی ہے جیسے اس سے پہلے والی جو ہم نے کل پڑھی ہے سورت، وہی زمانۂ نزول ہے اس کا جو سورہ روم کا ہے۔ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ پانچ سے مڈل جو ہے، یعنی کہ نبوی زمانے کا تیسرا سال یا اس کے تین سے پانچ سال تک یہ صورتیں ریویل ہوئی ہیں۔ ترتیب نزولی میں کل آپ کو بتایا ہے کہ وہ ہے جس میں یہ نازل ہوئی ہیں، اور وہ اپنے حالات کے مطابق جس طرح وہ ضرورت ہوتی تھی اور جو ہدایت چاہیے ہوتی تھی وہ وہاں ریویل ہوتی تھی۔ ترتیب توفیقی وہ ترتیب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ترتیب دیا ہے، بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ صورتوں کے نام بھی وہی سے بتائے گئے ہیں۔ وہ جو پہلا لفظ ہے وہ ہے، لیکن ظاہر ہے جب اس کی وہ ترتیب انہوں نے ساری وہی کے مطابق دی ہے تو جو پہلا لفظ آ رہا ہے وہ بھی وہی کے مطابق ہے نا۔ تو وہ صورتوں کے نام، پھر جو پاروں کے نام ہیں وہ ایک یعنی وہ پہلا لفظ اٹھا کے جو بھی صورت کے بیچ میں سے پارے کا نام رکھ دیا گیا ہے، یہ پاروں کی ڈویژن جو ہے یہ بھی نہ وہی کے مطابق ہے اور نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایکچولی کیوں کی گئی تھی۔ دراصل جو مہینے کے دن ہیں اس میں ایک مقدار آسانی سے پڑھنے کے لیے یہ ڈویژن کی گئی تھی کہ اگر آپ روزانہ اتنا قرآن پڑھیں گے تو آپ ایک مہینے میں قرآن ختم کر لیں گے، یہ اس کی ایک آسانی ہے یا فیسلٹی۔
ہاں، پہلے اس کو منزلوں میں،
پہلے یہ صرف منزلیں تھیں، سات منزلیں ہیں، سات منزلیں ہیں، اور وہ بہت زیادہ مقدار، کیونکہ ان کو یاد بھی ہوتا تھا، وہ ویسے بھی پڑھتے رہتے تھے، تو ان کے لیے یہ منزلیں تھیں۔ اور یہ ویسے بھی سورت بہ سورت پڑھنے کا حکم ہے قرآن، یعنی کہ اس کو پاروں میں ڈیوائڈ کرنا صرف اپنے مطالعے کے لیے، جو آپ سمجھیں، آپ کہیں کہ میں نے ایک مہینے میں ختم کرنا ہے تو پھر آپ اس کو پاروں کے حساب سے پڑھتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو صورتوں کے حساب سے پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو دو صورتیں یہاں پہ ہیں، یہ ترتیب توفیقی میں بعد میں رکھی گئی ہیں، نزول ان کا پہلے تھا لیکن ان کو یہاں رکھا گیا ہے، اور ان کے فوراً بعد جو ہے ایک بہت بڑی مدنی صورت ہے، سورہ احزاب۔ ٹھیک ہے جی۔ اور وہ مدنی زندگی میں جو جنگ خندق ہوئی تھی وہ اس کے پس منظر میں اتری ہے پوری، اس میں اس کے واقعات ہیں، اس کے احکامات ہیں۔ تو ترتیب توفیقی کے لیے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہماری توفیق ہے جو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، اور سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ کمپلیکس ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جو آخری صورتیں ہیں وہ بھی مکی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی دو دو تین تین آیات میں اتنی زیادہ معنویت ہے جو پہلی صورتوں میں شروع کی، جیسے البقرہ ہے، آل عمران ہے، اس کے پورے پورے رکوع میں دو دو تین تین احکامات اور ان کی ڈسکرپشن، یعنی ایک سمپل طریقے سے بات سمجھائی جاتی تھی۔ اسی طرح پھر جیسے جیسے قرآن آگے بڑھتا ہے اور پڑھنے والے کی سمجھ بڑھتی ہے تو وہ سبجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، خاص طور پہ جو آخرت کا بیان ہے، جو موت کا، مرنے کا بیان ہے، وہ آخر کی طرف بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، شروع میں صرف اس کو چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں۔ پھر سورہ لقمان جو ہے یہ حضرت لقمان کے نام پہ ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت لقمان کے بارے میں، جیسے حضرت خضر ہیں، ان کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ یہ آیا پیغمبر تھے یا یہ ولی اللہ تھے، یا قرآن میں ہے کہ یہ ایک حکمت والا انسان تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے تین روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ کوئی سردار تھے، کسی قبیلے کے سردار تھے، اور یعنی کہ پری اسلامک اس سے ان کا تعلق ہے، مسلمان نہیں، ٹیکنیکلی ہم جیسے مسلمان نہیں تھے، پری اسلامک دور سے ان کا تعلق ہے۔ ایک پھر روایت میں یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی، نوبا نام تھا جس کا، یہ اس کے رہنے والے تھے۔ لیکن یہ ساری میں آپ کو روایات بتا رہی ہوں، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ تفسیر سے میں آپ کو روایات بتا رہی ہوں۔ اور تیسری ان کے بارے میں ایک روایت، جو وہ بھی خاصی، یعنی کہ خاصی جگہوں پہ آئی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک حبشی غلام تھے، تو تین باتیں ان کے بارے میں جو بار 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 ریپیٹ ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ مختلف بکس میں لکھی ہوئی ہیں وہ باتیں، لیکن لقمان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک حکمت والے انسان تھے، اور ان کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان کی حکمت کی تعریف کی ہے، یعنی ان کو اللہ نے اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے. حضرت خضر ایک نان پیغمبر انسان ہیں جن کو حضرت موسیٰ کے استاد کے طور پہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو پڑھایا تھا، بلکہ حضرت موسیٰ کو پھر اپنی طالب علمی سے نکال بھی دیا تھا کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی ہے اور آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، تو ان کو ایک سپیریئر سٹیٹس دیا گیا ہے. اس کے بعد حضرت مریم ایک ولیہ ہیں جو قرآن میں جن کا بیان کیا گیا وہ پیغمبر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو ہم نے ایک وحی کی اور ان کے لیے ان کو فرشتے نے آ کے بتایا کہ اب آپ کے لیے ایک بیٹا ہوگا، تو وہ بھی ایک نان پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا جو نان پیغمبر قرآن میں بیان ہوا ہے بہت مشہور، بہت مشہور، وہ کون سی صورت میں ہے؟ ذوالقرنین بھی نان پیغمبر ہے. ویری گڈ، ویری گڈ. ہاں وہ بھی بیان ہوئے، پیغمبر نہیں ہیں وہ، لیکن ان کی تعریف کی گئی ہے اور ان کو کہ اس کو ہم نے بہت قوت دی تھی، بہت پاور دی تھی، سب کچھ اس نے کیا، اچھے کام کیے. ایک بہت مشہور ہے، وہ سورت بھی بہت مشہور ہے، سورہ یاسین. صاحب یاسین جو ہیں، جو ہے کہ وہ ایک آدمی شہر کے اگلے پرلے اس سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ تم ان کی دعوت کیوں نہیں قبول کرتے ہو، یہ تو بہت اچھے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور پھر لوگوں نے شاید انہیں شہید کر دیا، اور وہ جنت میں بھی جا کے اپنی قوم کو یاد کرتے رہے ہیں کہ کاش میری قوم یہ دیکھ لیتی کہ مجھے اللہ نے کتنا اکرام لیا ہے. تو پوری سورت ان کے نام پہ ہے، حالانکہ وہ پیغمبر نہیں ہے، ولی اللہ ہے، نیک انسان ہے. تو یہ قرآن میں یعنی یہ ایسی مثالیں ہیں جن سے یہ سمجھنا چاہیے کہ، اور یہ انسان پھر بہت ہی قیمتی ہیں کیونکہ یہ پیغمبر نہیں ہے، تو ان سے ہم وہ باتیں سیکھ سکتے ہیں کہ آخر ان انسانوں میں وہ کون سی باتیں تھیں کہ یہ اللہ کے اتنے برگزیدہ اور فیوریٹ لوگ بن گئے. پیغمبروں کے بارے میں تو پھر بھی ہم ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ان پہ تو وحی آتی ہے، وہ تو بڑے اسپیشل ہیں، حتیٰ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو نور تھے، ان کو ہم نے ایک بشری لیول سے اونچا لیول دیا ہوا ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں، یہ ایک تو یہ اشارہ ہے، اللہ یہ سمجھاتا ہے کہ صرف پیغمبر ایسی کوئی نوری مخلوق نہیں ہے، ایسے انسان بھی تھے دنیا میں جن کو میں نے وحی کی ہے، جن کی میں نے قدر کی ہے، جن سے میں نے محبت کی ہے ان کے عمل کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. تو اب سورہ لقمان کی یہ ساری ڈسکرپشن ہے یہاں پہ، اور یہ بھی سمجھ یہاں سے ہمیں آ جائے گی کہ یہ دو صورتیں بالکل آخر میں کیوں رکھی گئی ہیں اس سیریز کے جو مکی زندگی میں آ رہی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جا رہی ہیں اور ہجرت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیتیں ہیں ایک کتاب کی جو حکمت والی ہے، پر حکمت ہے. ہدن، ہدایت ہے. ورحمت للمحسنین، اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے. اس سے پہلے تھا نا ہدن للمتقین، یہ آیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ اچھا تو ہدایت تو یہ ان کے لیے ہے جو تقوی والے ہیں، جو اللہ تعالی سے محبت رکھنے والے ہیں اور جن کے دلوں میں وہ قوت ہے جس کے ذریعے یہ اللہ تعالی کی فرمان برداری کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں. ہدایت ہے. ورحمہ، اور یہ رحمت ہے، یعنی اس کا صحیح فائدہ جو ہے وہ کون سے لوگ اٹھا رہے ہیں؟ للمحسنین، احسان کرنے والے. اب یہ محسنین کے بارے میں کہہ کے اللہ یہاں کہتا ہے الذین، جو لوگ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکاۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ہدی من ربہم، جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ہم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تو اس میں اور سورہ البقرہ میں جو ہدی للمتقین بتایا گیا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے متقین کے لیے کہا تھا یومنون بالغیب، بلکہ اس میں زیادہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا، متقین جو ہیں ان میں زیادہ کمپلیکیٹڈ باتیں ہیں کہ یہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نازل کیا، جو آپ سے پہلے نازل کیا، یہ ان سب پہ ایمان لاتے ہیں، اور اس میں یہ تین باتیں بھی ہیں. تو یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ محسنین جو ہیں احسان کرنے والے, بغیر متقی ہوئے محسن بننا مشکل ناممکن ہے. تقوی دل میں ہوگا تو تب انسان احسان کرے گا, تب انسان وہ بہترین سلوک ظاہر کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور کیونکہ یہ حسن سے نکلا ہے, حسان بہترین, بیسٹ, سب سے زیادہ بیسٹ. تو متقی جو ہیں محسنین انہی میں سے بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ان کے لیے کہا گیا ہے جو باقی تین باتیں رہ گئی ہیں نا وہاں پہ, یومنون بالغیب و یومنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک, یہ تین باتیں جو ہیں یہ اس کا حصہ ہیں جو متقی بننے والے ہیں. جب یہ سب باتیں پوری ہو جاتی ہیں تو ایمان تو مکمل ہوتا ہے ان کا. اس کے بعد دو اعمال بتائے گئے ہیں اور ایک اندیکھا یقین بتایا گیا ہے جو محسن کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے. نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ہر عمل وہ ایسے کرتے ہیں جیسے انہوں نے آخرت کو دیکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے, مَن يَشْتَرِي جو خریدتا ہے, لہو الحدیث, لہوا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, لہوا ولعبن, لہو فضول بےہودا, ٹھیک ہے نا. لہوا الحدیث باتیں, حدث میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ایک بات کرنا, ایک نئی بات کرنا. تو لہو الحدیث کا مطلب ہے بےہودا باتیں, فضول بےہودہ باتیں. لیضل عن سبیل اللہ, تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کی راہ سے, بغیر علم, بغیر سمجھے. ویتخذھا, اور وہ اسے ٹھہراتے ہیں, حزواً, ہنسی مذاق. اولئک, انہی لوگوں کے لیے, یہی وہ لوگ ہیں, لہم عذاب مہین, جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اب لہو الحدیث یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان اللغو هم موردون, ہم سورہ مومنون میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں. اب ان لغو چیزوں میں سے بھی ایک سپیسیفیکیشن کر دی گئی ہے کہ لوگوں میں ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث, فضول باتیں, بےہودہ باتیں, وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لہو الحدیث اس کو کہتے ہیں. اور اس کے جو شان نزول ہے اس میں نزیر بن حارث نامی ایک مکی آدمی ہے جو ایران گیا تھا, اور وہاں سے ایرانی, کیونکہ ایران لوگ جو تھے, ایرانی پرشنز, یہ داستان گوئی میں بہت مشہور تھے. یہ ہماری بھی جو بہت سی داستانیں ہیں نا, داستان امیر حمزہ, اور جو زبردست گلستان بوستان بھی فارسی میں, لیکن وہ تو خیر اچھے قصے ہیں, لیکن وہ داستان گوئی میں بڑے ایکسپرٹ لوگ تھے وہ. تو وہاں پہ ایسی کتابیں ہوتی تھیں جس میں تصویریں ہوتی تھیں, تمثیلیں ہوتی تھیں, کہانیاں ہوتی تھیں کہ پھر وہ دیو نے ایسا کیا. ہم بچپن میں ہم بھی سنتے تھے, اور وہ پہاڑ پہ چلا گیا شہزادہ, اور وہاں پہ اس نے ایک پھول دیکھا, اور زبردست قسم کی فیسینیٹنگ کہانیاں. تو یہ آدمی جو تھا یہ ایران سے ویسی کتاب خرید کے لایا تھا, اور یہ مکہ کی گلیوں میں بیٹھ کے وہ پڑھتا تھا, اونچی آواز میں سناتا تھا, اور جو لوگ قرآن سننا چاہتے تھے یا سننے کے لیے جا رہے ہوتے تھے انہیں روک لیتا تھا اور ان کو بٹھا کے یہ باتیں سناتا تھا. تو اس کی روح سے, شان نزول کی روح سے, لہو الحدیث کی ڈیفینیشن بہت کلیئر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ایک ایسی بات کرنا جس کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی اس میں کوئی دنیاوی فائدہ ہے, کیونکہ وہ صرف جھوٹ تھا. وہ ایسا جن آ گیا اور پری آ گئی اور وہ پہاڑ میں پتھر نے بولنا شروع کر دیا, اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں اس میں, سب جھوٹ ہے. اور وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنے سے اور ان چیزوں سے روکتا ہے. تو اس کی روح سے جو بات علمی نہیں ہے, جو بات دینی نہیں ہے, قرآن اور سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو معاملہ نہیں ہے, جیسے آپ کی طبیعت کیسی ہے, یا آپ یہ مجھے کہیں کہ آپ کل ایسے تھی تو آج میں آپ کی کوئی مدد کر دوں, یہ باتیں ٹھیک ہیں, یہ فائدے والی باتیں. اس کے علاوہ ساری باتیں لہو الحدیث میں شامل, کیونکہ وہ انسان کو یہ کام والی باتیں کرنے سے روک دیتی ہیں. ظاہر ہے جب آپ ان باتوں میں انگیج ہوں گے تو آپ اپنا ٹائم اس میں لگا رہے ہیں نا, تو پھر تو آپ کام کی بات کرنے کا آپ کا ٹائم ضائع ہو گیا نا, ٹھیک ہے. تو لہو الحدیث سے ہوشیار رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ یہ سخت ناپسندیدہ ہے. داستان گوئی اور قصیدہ گوئی اور حتیٰ کہ پھر اس کی جو الٹیمیٹ ایک بری شکل ہے. جب دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں تو ہوتے 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 جو اس کی ایک فائنل لمٹ آتی ہے نا وہ فحش گوئی کی ہے, وہ غیبت اور فحش گوئی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ جوک تو میں اپنی بڑی کلوز فرینڈس کو سناتی ہوں اور یہ باتیں تو میں اپنی بڑی بڈیز کے ساتھ کرتی ہوں, یہ باتیں تو میں ہر کسی کے ساتھ نہیں کرتی. اصل میں وہ سب سے زیادہ بےہودہ اور فضول باتیں ہوتی ہیں اور آپ اپنے بہت اچھے دوستوں کو ان کے ذریعے بہت سیریس نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ نہ صرف آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں آپ اپنے دوستوں کا وہ وقت بھی برباد کر رہے ہیں جو وہ کسی اچھی بات میں انگیج ہو کے استعمال کر سکتے تھے. ٹھیک ہے جی, تو لہول گانا بالکل, ہاں تھینک یو, یہ بھی ہے اس میں. قصیدہ گوئی جو میں نے کہا وہ اس میں گانا بجانا بھی آ جاتا ہے. تو ہسٹوریکلی تو لہول حدیث کا یہ بیک گراؤنڈ ہے. فی زمانہ میرے خیال میں ہماری ہر ایک چیز لہول حدیث ہے, سوائے اس کے کہ ہم کسی کو کہیں کہ ہمیں مسالہ بھیج دیں یا ہمیں آپ برف دے دیں فریج میں سے. اس کے علاوہ ہر چیز, کیونکہ دین کی بات تو ہم کرتے نہیں ہیں, جن کو پتہ بھی ہوتا ہے وہ بےچارے ڈر کے مارے نہیں کرتے کیونکہ محفلوں میں ان کو نہیں کرنے دی جاتی. جو کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں وہ ان کو اتنا انڈر کانفیڈنٹ کر دیا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ ہر جگہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتی ہیں, یار جسٹ چل کریں ذرا ریلیکس کریں, اور لوگ ڈر جاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہاں آپ تو ایک ایکسٹریمسٹ بن گئی ہیں. بالکل ہاں بالکل صحیح بات,
اچھی بات نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حدیث ویرو سے کہتے دو آوازیں جو ہے قابل لعنت ہے, لعنت کی گئی ہے دو آوازوں پر, ایک گانے بجانے والے پر اور ایک جو میت پر نوحہ کرتے ہیں. یعنی ہم سوچے نا
مان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حکمت کہاں سے ملی, تو انہوں نے کہا کہ سچ بولنے سے, امانت میں خیانت نہ کرنے سے, اور
خاموش رہنے سے. بالکل, تو اس لیے یہ لہو الحدیث سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اپنی بات کا اپنی بات کو اس پہ رکھ کے یہ سوچنا کہ ہم اپنے دن کا کتنا حصہ لہو الحدیث میں ضائع کرتے ہیں. پورا دن اس میں ضائع ہو جاتا ہے. اب یقین کریں, اب میں یہ دیکھ رہا ہوں, اب میں وہ دیکھ رہا ہوں, اب میں یہ چیز کرتا ہوں, اب یہ تو ہمارے ساتھ تو اب یہ بیماری لگی ہوئی ہے, تو ہم تو لہو الحدیث کو پیارے ہو چکے ہیں. ہم تو ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ٹھیک بات ہے کیا. اگر ہم لہو الحدیث نہیں کرتے تو ہم چپ ہو جاتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتا اب ہم کیا کہیں. ٹھیک ہے نا, اور اس کا مقصد یہ ہے, لہو الحدیث کا مقصد ہی یہ ہے, لیدل عن سبیل اللہ, کہ وہ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے بغیر علم, بے سمجھے. یعنی ایک بڑی خطرناک بات یہ بھی ہے کہ جو ان باتوں میں انگیج ہوتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا, ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ہم غلط کر رہے ہیں. ان کو آپ یہ نہیں سمجھا سکتے کہ وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ تو فنڈامنٹلسٹ بن گئی ہیں اور آپ تو زندگی بھی نہیں انجوائے کرتی, حالانکہ یہ زندگی انجوائے کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, یہ کوئی گھٹیا ترین ایٹیٹیوڈ ہے جس کو ہم نے زندگی کی انجوائمنٹ سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے نا, ہماری کام کی جگہوں پہ آپ, یہ اتنی بڑی لعنت بن گئی ہے, کام کی جگہوں پہ لوگ اکٹھے ہو کے راجا چلو راجا یار گپ لگاؤ, ایک ٹی بریک ہوتی ہے. میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گئی تھی, میں نے شاید دلشاد کو بتایا تھا, یقین کریں کہ کچھ کم 3 گھنٹے میں وہاں بیٹھی رہی ہوں اور میں نے وہاں پہ ایجوکیشن نام کی کوئی بات نہیں سنی. اس آفس میں میرے سامنے 5-6 لوگ آئے اور گئے ہیں, اور گریڈ اتنے کے لوگ اور گریڈ اتنے ٹیچرز آئے ہیں, اور وہاں کلرکس بیٹھے ہوئے تھے, کوآرڈینیٹرز بیٹھے ہوئے تھے, کمپیوٹرز کے سامنے پڑھے لکھے لوگ. اس 3 گھنٹے میں نے علم یا ایجوکیشن نام کا یہ لفظ میں نے نہیں سنا وہاں پہ. میری ٹرانسفر کب ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کیا کر رہا ہے اور یہاں پہ وہ وہاں پہ چاٹ اچھی ملتی ہے اور سموسے بھی اچھے ہیں لیکن کبھی کبھی اچھے نہیں ہوتے. اور اے سی کا پانی تم کہاں لے جاتے ہو, وہاں سے ڈسٹل واٹر آ رہا ہوتا ہے, یہ مجھے چاہیے ہوتا ہے. یہ اس کے علاوہ کوئی بات وہاں تھی ہی نہیں. مجھے شاید اللہ نے دکھانا تھا کہ آپ کس امید پہ یہاں, کیا امید لے کے آئی ہیں یہاں پہ آپ. تو یہ ہم لوگ اتنے زیادہ اس میں ڈوب گئے ہیں کہ ہمیں بالکل علم بھی نہیں ہے کہ ہم اس میں یہ کام ہم کر رہے ہیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور وہ اسے ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کو چیک بھی کریں تو وہ کہیں یار میں تو مذاق کر رہا تھا, میں تو مذاق کر رہا تھا. آپ اتنا سیریسلی ان باتوں کو لیتے ہیں, آپ کو الٹا امبیرس کر دیتے ہیں, وہ آپ کو اپنا آپ پاگل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین, ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اور یقیناً اس سے بڑی کوئی ذلت نہیں ہے کہ انسان کی زندگی سے معنویت ختم ہو جائے, مقصدیت ختم ہو جائے, اس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں جس چیز کی تنخواہ لے رہا ہوں میں نے اسے حلال کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, بچوں کو حرام کھلا رہا ہو روزانہ جا کے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا, اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں, وَلَّى مُسْتَكْبِرًا, وہ منہ پھیر لیتے ہیں تکبر میں. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا, گویا اس نے سنا ہی نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا, جیسے اس کے کانوں میں ایک بھاری پن ہے, جیسے وہ بہرا ہے وہ سن نہیں سکتا. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, تو ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دیں. ان الذین, بے شک جو لوگ, آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, لہم جنات النعیم, ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. وعد اللہ حقا, اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد, اس نے آسمان کو پیدا کیا بغیر ستون کے. ترونہا, تم انہیں دیکھتے ہو. وألقى في الأرض, اور اس نے ڈالے زمین میں, رواسیا, پہاڑ, ان تمید بكم, کہ کہیں وہ جھک نہ جائے تمہیں لے کر. وبث فيها, اور پھیلائے اس زمین میں, من كل دابة, ہر قسم کے جاندار, ہر قسم کے جانور. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَنبَتْنَا, پھر ہم نے اگائے, فیہا, اس میں سے, مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيم, ہر قسم کے عمدہ جوڑے. یہ عقلی دلائل ہیں. پہلے اللہ نے لہو الحدیث کے بارے میں وعید دی ہے کہ ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے, اور یہ لہو الحدیث میں مصروف لوگ جو ہیں, چونکہ یہ بے علم بھی ہیں, ان کے پاس علم بھی نہیں ہے, تو ان پر جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں تکبر میں. اور ان کا تکبر دراصل وہ جاہلیت کا تکبر ہے. ٹھیک ہے نا, کہ وہ جہالت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہیں, فضول باتیں ہیں, یہ سنتے ہی نہیں ہیں, جیسے ان کے کانوں میں ایک بہرا پن ہے. اور یہ دیکھنے کے لیے میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں کہ جب غلط ڈرائیونگ کوئی کر رہا ہو, آپ میں سے جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا, آپ کے سامنے کوئی ایک دم سے یوں کر کے آ جائے اور آپ زور سے اسے ہارن بجا کے دیں, اور وہ آپ کو ایسی حیرت سے دیکھتا ہے جیسے میں نے کیا کیا, یہ پاگل ہو گئی ہے, بی بی ہارن بجا رہی ہے. بلکہ کبھی کبھی آپ کو ایسے کچھ سلواتیں بھی سنا دیتا ہے, اس کو بالکل احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی خطرناک حرکت کی ہے, جس میں میری گاڑی کا بھی ڈبا گول ہو جاتا, میں بھی فوت ہو جاتا اگر یہ بی بی یا ڈرائیور مجھے بچا نہ لیتا. اس کو بالکل یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں نے کیا غلطی کی. یا دوسری جو میں نے ایک مثال یعنی خود آبزرو کی ہے کہ جب لوگ عمرہ یا حج کر کے آتے ہیں ہماری کمیونٹی, ہمارے کلچر میں, تو ایئرپورٹ سے لے کر ان کے گھر تک جو بےہودہ دھما چوکڑی مچی ہوئی ہوتی ہے, یعنی کہ آج کل وہ مجھ سے بات دو تین لوگوں نے پوچھا ہے کہ اللہ کے شاعر کی ہم کیسے تعظیم کریں, شاعر اللہ کی تعظیم کیسے کی جائے. تو میرے خیال میں ہم تو جو عمرے اور حج والوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ بھی شاعر اللہ کی ایک انسلٹ ہے. ایئرپورٹ کے راستے بند ہوتے ہیں ان رشتہ داروں کی وجہ سے جو پسینوں میں لت پت اپنے بیبیز کو اٹھا کے اس حاجی کو ریسیو کرنے آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بیبی رو رو کے پاگل ہو چکے ہوتے ہیں, پورا گاؤں ہوتا ہے ایک پکنک کے لیے. میں کہتی ہوں ایئرپورٹ کے پاس ہی ایک بڑا سا باغ بنا دیں اور ان کو کہیں کہ آپ یہاں آ جایا کریں, اور آپ پکنک منائیں, آپ مفت کوک پئیں, یہاں پہ ایئرپورٹ پہ نہ جائیں, کیونکہ وہاں پہ قیامت مچھی ہوئی ہوتی ہے. کوئی عورت بھی وہاں, شریف عورت کے لیے اکیلے ایئرپورٹ میں گھسنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے یعنی کہ ان لوگوں میں علم نہیں ہے, انہیں کچھ نہیں سمجھ آتا. فبشر ہو بے عذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. پھر عقلی دلائل اللہ نے بیان کیے ہیں, اور پھر اللہ ایک سوال کرتا ہے, ھذا خلق اللہ, یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. فارونی, پس تم مجھے دکھاؤ, ماذا خلق الذین, لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے, من دونہ, اس کے سوا. یہ مشرکوں کے لیے ایک چیلنج ہے, فارونی, پس مجھے دکھاؤ. جیسے فرعون نے کہا تھا کہ میرے لیے ایک محل بناؤ, یا میرے لیے ایک سیڑھی تانو جس میں چڑھ کے میں جا کے دیکھوں کہ یہ کیا اللہ ہے, یہ کون سا اللہ ہے جس کے بارے میں موسیٰ بات کر رہا ہے. تو یہ اللہ کا چیلنج ہے کہ میں نے تو یہ چیزیں پیدا کی ہیں, تم مجھے دکھاؤ کہ لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے. بل الظالمون, بلکہ یہ ظالم, فی ضلال مبین, ایک کھلی گمراہی میں ہیں. ولقد آتینا, اور تحقیق ہم نے عطا کیا, لقمان الحکمہ, لقمان کو حکمت. حکمت جو ہے یہ قرآن میں یعنی کہ بہت ایک اللہ کا نام حکیم ہے, قرآن کا نام بھی حکیم ہے. حکمت جو ہے یہ حکما سے نکلا ہے, ہا کاف میم, اور اسے حکومت بھی نکلی ہے, محکم, حکم, حکومت, بہت بڑے بڑے الفاظ اس سے نکلے ہیں. حکم جو ہے بیسیکلی وہ ایک ٹھیک وقت میں ایک ٹھیک فیصلہ کرنا ہے. ہندی میں بھی حکم جو ہے بڑا فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں, قاضی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ لفظ جو ہے بیسیکلی کہ ٹھیک وقت میں اور بالکل ساری جزیات کو دیکھتے ہوئے ایک ٹھیک فیصلہ کرنا, یہ حکمت ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ ہدایت سے اوپر والا درجہ ہے, یعنی جیسے رشد ہے نا, رشد اور حکمت ساتھ ساتھ ہیں. ہدایت یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ یہاں سے نکل کے بائیں ہاتھ پہ مڑیں گے تو آپ باہر نکل جائیں گے. لیکن حکمت یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ جب یہاں سے اٹھ کے بائیں ہاتھ پہ مڑیں گے تو آپ ایک برامدے میں پہنچ جائیں گے, اور اس وقت وہاں پہ بڑا رش ہے. اگر آپ کو برامدے میں رش نظر آئے تو آپ تھوڑی دیر رک جائیں. یعنی میں آپ کو سارا, آپ کو ایک آسان سفر کرنا, اس کی ٹرک بھی بتا دیتی ہوں. تو ہدایت یعنی حکمت میں ہدایت ساری کی ساری ہوتی ہے, لیکن ہدایت جو ہے وہ ہمیشہ مبنی پر حکمت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. حکمت ایک اس سے اوپر درجے کی چیز ہے. تو اللہ کہتے ہیں, اور پھر حکمت کا راز اللہ نے اسی آیت میں بتایا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی, انشکر للہ, کہ اللہ کا شکر کرو. سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ایسے ادا کیا جائے جیسے اس کا حق ہے. اللہ نے مال دیا ہے, وہ وہاں لگانا ہے جہاں اللہ کو پسند ہے. اللہ نے حسن دیا ہے, وہ وہاں پہ خرچ کرنا ہے, وہاں پہ اس کی نمائش کرنی ہے جہاں اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں دنیا میں, پاور دی ہے. جیسے ذوالقرنین کو پاور دی تھی تو اس نے ایک عذاب روک دیا انسانیت سے, اس نے ایک دیوار بنا کے اس کے پیچھے یاجوج ماجوج کو بند کر دیا. وہ کیا نہیں کر سکتا تھا, وہ اپنے لیے 100,000 محل بنا سکتا تھا, وہ اپنے لیے سونے کے تخت بنا سکتا تھا, جو ہمارے حکمران کرتے ہیں آج کل. وہ کیا نہیں کر سکتا تھا, وہ آدمی جس نے یاجوج ماجوج کو ایک دیوار کے پیچھے بند کر دیا, اس کی کتنی پاور ہوگی. لیکن جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا دراصل شکر ہے. اور یہ بہت ایک مشکل وہ ہے, بڑا ایک مشکل ڈیسیجن ہے یہ, وہی ہر لمحے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ چیز جو مجھے اللہ نے دی ہے اس کا بہترین مصرف کیا ہے. ہم تو زکوٰۃ کے مصرف میں پھنس جاتے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی یار زکوٰۃ ہم نوکر کو دیں کہ باہر گداگر کو دیں کہ اس کو دے دیں کہ اس کو دے دیں یا اپنے کزن کو دے دیں, ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. ہمارا وہ پرائیورٹیز اتنی مکسڈ اپ ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا چل رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا. اولاد اللہ نے دی ہے, اس کا بہترین مصرف کیا ہے, اس اولاد کو آپ اللہ کی راہ میں لگائیں, ہے جی. اور اس کے لیے بڑا ایک خوبصورت سوال ہے کہ کون یہ چاہتا ہے کہ جب وہ جنت میں پہنچے تو اس کو بتایا جائے کہ آپ کا وہ عزیز یا پیارا بیٹا یا بیٹی جو ہیں وہ یہاں نہیں ہیں. اس سے بڑا دکھ جنت میں کوئی ہو سکتا ہے؟ یعنی جنت میں جہاں کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی کینہ, کوئی بغض, کچھ نہیں ہے, اور وہاں جا کے جب ایک ماں یا باپ کو یہ بتایا جائے کہ وہ یہاں نہیں ہے تو ہم کیا انتظام کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو جنت میں پہنچانے کا؟ ہم اپنے آپ کو پہنچانے کا نہیں سوچ رہے ہوتے تو بچے تو ہمارے بعد آئے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں جائیں گے بےچارے۔ تو یہ حکمت ہے، حکمت کا جو ایسنس ہے، حکمت کا جو مغز ہے وہ شکر ہے، اور شکر کا مغز یہ ہے کہ اللہ کی نعمت ایسے استعمال کرنا جیسے اس کا حکم ہے، اس سے باہر نہیں استعمال کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ وَمَن يَشْكُر، اور جو شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ وہ والا نفس ہے سحر، جو عام نفس ہے، جو سیلف ہے، کہ وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو ساری تعریفوں کے قابل ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہا لقمان نے لِابْنِهِ، اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے نصیحت کرتا ہے، یعنی کہ حضرت لقمان جو ہیں ان کا ایک بیٹا ہے، اور یہ ایک پرحکمت پیرنٹ کا تعلق بچے سے بتایا جا رہا ہے کہ جس پیرنٹ میں حکمت ہوتی ہے وہ ایک تو بچوں کو نصیحت کرتا ہے، واعظ کر رہے ہیں، یہ بچوں کو ایک لیسن دے رہے ہیں۔ واعظ کا مطلب ہے لیکچر، تو ایک فارمل لیکچر یہ بچے کو دے رہے ہیں۔ کتنی دفعہ ہم بچوں کو بٹھا کے انہیں لیکچر دیتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ہم تو بلکہ ٹیچبل مومنٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ ہمارے ہاتھ آ جائے جس میں ہم اس بچے کو ایک اچھی بات بتا دیں، وہ بھی نہیں آتا ہمارے ہاتھ۔ جی ہم کہتے ہیں کہ اس کو برا نہ لگ جائے، اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اب اس کے ایگزامز ہیں، اب یہ بزی ہے، اب اس کے دوست آئے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے بچے کو بٹھا کے ایک لیکچر دے رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ۔ لیکچر